बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من وقد خاب من دساها صدق الله العلي العظيم
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ آفتاب اور اس کی روشنی کی قسم، اور چاند کی قسم جب وہ اس کے پیچھے چلے، اور دن کی قسم جب وہ روشنی بخشے، اور رات کی قسم جب وہ اسے ڈھانک لے، اور آسمان کی قسم اور جس نے اسے بنایا ہے، اور زمین کی قسم اور جس نے اسے بچھایا ہے، اور نفس کی قسم جس نے اسے درست کیا ہے، پھر بدی اور تقوی کی ہدایت دی ہے، بے شک وہ کامیاب ہو گیا جس نے نفس کو پاکیزہ بنا لیا، اور وہ نامراد ہو گیا جس نے اسے آلودہ کر دیا ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران، تیسری مجلس۔ جی ہاں سامعین، ریڈیو تہران کی آج کی تیسری اور آخری اردو مجلس کے ساتھ ہاشم علی حاضر خدمت ہے، سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، ابھی آپ نے قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرمایا۔ سورہ شمس کی آیت نمبر 1 سے 10 تک کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب کریم منصوری۔ اور سامعین، ہماری یہ نشریات شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6000 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے اردو ڈاٹ sahar.tv.ir. اور سامعین، آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں. ہماری ریڈیو سروس کے تمام پروگرام لائیو نشر کیے جاتے ہیں اور آرکائیو کی سہولت بھی آپ کے لیے دستیاب ہے. آپ انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری موبائل ایپلیکیشن کو کنیکٹ کریں اور جب جی چاہے تازہ ترین خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں. اور سامعین، ہماری آج کی تیسری اور آخری مجلس میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں. ابھی تھوڑی ہی دیر میں آپ سماعت فرمائیں گے عالمی خبریں. خبروں کے بعد پیش کی جائے گی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نعت کے بعد نشریات کا اگلا پروگرام ہوگا اسلام پلس، اور اسلام پلس پروگرام کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے دعائے امام زمانہ، اور اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی تیسری اور آخری اردو مجلس بھی ختم ہو جائے گی. سامعین، ریڈیو تہران سے پیش خدمت ہیں عالمی خبریں. یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین، عالمی خبروں کے ساتھ آپ کا میزبان ہاشم علی حاضر خدمت ہے. سماعت فرمائیے عالمی خبریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے بعض اہم خبروں کا خلاصہ. ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ پابندیوں کا خاتمہ اور عالمی قوانین کی پابندی ایٹمی معاہدے میں امریکہ کی واپسی کا واضح راستہ ہے. ایران کی پارلیمنٹ نے بحیرہ عمان میں امریکی بحری قزاقی کی کوشش کو ناکام بنانے پر سپاہ پاسداران نے انقلاب اسلامی کی کارروائی کا خیر مقدم کیا ہے. ہندوستان کے دارالحکومت دہلی میں آج علاقائی سلامتی سے متعلق اجلاس منعقد ہوا، جس میں خطے پر افغانستان کے تغیرات کے اثرات کا جائزہ لیا گیا. پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے حزب اختلاف کو بدعنوان نظام کی پیداوار قرار دیا ہے، اور متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ نے دمشق میں شام کے صدر سے ملاقات کی ہے. خبروں کے خلاصے کے بعد اب خبروں کی تفصیل. ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ پابندیوں کا خاتمہ اور عالمی قوانین کی پابندی ایٹمی معاہدے میں امریکہ کی واپسی کا واضح راستہ ہے. امریکہ کی قومی سلامتی کے مشیر جیک سالیوان کے بیان پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادے نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ ایٹمی معاہدے میں امریکہ کی واپسی کا راستہ پوری طرح واضح ہے، وہ اپنی غلطی تسلیم کرے، زیادہ سے زیادہ دباؤ کی پالیسی ختم اور آئندہ عالمی قوانین اور ضابطوں کے ساتھ مذاق نہ کرنے کی ضمانت فراہم کرے. انہوں نے کہا کہ ایٹمی معاہدے کو ایسے ہی لازمی اور ٹھوس اقدامات کی ضرورت ہے. ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے جیک سالیوان کے اس دعوے کے جواب میں کہ ایران نے ایٹمی معاہدے کو ترک کیا ہے، اپنے ایک ٹویٹ میں لکھا ہے کہ کیا آپ کو نہیں معلوم کہ یہ امریکہ تھا جس نے ایٹمی معاہدے سے علیحدگی اختیار کی تھی. امریکی قومی سلامتی کے مشیر جیک سالیوان نے اپنے ایک انٹرویو میں دعویٰ کیا ہے کہ ان کا ملک ایٹمی معاہدے میں واپسی کا خواہاں ہے، لیکن تہران ابھی تک اس کام کے لیے پرعزم دکھائی نہیں دیتا. ایران کی پارلیمنٹ نے بحر عمان میں امریکی بحری قزاقی کی کوشش کو ناکام بنانے پر سپاہ پاسداران نے انقلاب اسلامی کی کارروائی کا خیر مقدم کیا ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے ارکان نے آج ایک مشترکہ بیان جاری کیا جس میں کہا گیا ہے کہ سپاہ پاسداران نے انقلاب اسلامی کے جوانوں نے بحر عمان میں ایران کے تیل کی چوری کرنے کی امریکی کوشش ناکام بنا کر ایران کی عظمت اور سربلندی کا پرچم دنیا کے سامنے لہرایا ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے بیان میں آیا ہے کہ ایران کی مسلح افواج ملک کی سلامتی اور قومی مفادات کے تحفظ کا پختہ عزم رکھتی ہیں اور انہوں نے دشمن پر اپنی دھاک بٹھا دی ہے۔ واضح رہے کہ 3 نومبر کو سپاہ پاسداران نے انقلاب اسلامی کی بحری فورس کے جوانوں نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے بحر عمان میں بحری قزاقی کی امریکی کوشش کو ناکام بنا دیا تھا۔ ہندوستان کے دارالحکومت دہلی میں آج علاقائی سلامتی سے متعلق اجلاس منعقد ہوا جس میں خطے پر افغانستان کے تغیرات کے اثرات کا جائزہ لیا گیا اور افغانستان میں امن و استحکام نیز افغان عوام کی امداد کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ اس سلسلے میں تفصیلات بتا رہے ہیں دہلی سے شمشاد کاظمی۔
علاقائی سلامتی مذاکرات کے زیر عنوان دہلی میں قومی سلامتی کے مشیروں کا آج اجلاس منعقد ہوا جس میں افغانستان کے تناظر میں خطے کی سلامتی کی موجودہ صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ اس اجلاس میں جس کی صدارت ہندوستان کی قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبھال نے کی، اسلامی جمہوریہ ایران اور روس سمیت 5 مرکزی ایشیائی ملکوں قزاقستان، قرقیزستان، تاجکستان، ترکمانیہ اور ازبکستان کے قومی سلامتی کے مشیروں اور سیکرٹریوں نے حصہ لیا۔ اس نوعیت کے 2 اجلاس اس سے قبل تہران میں ہو چکے ہیں اور سلامتی کے 3rd مذاکرات ایسے وقت میں ہندوستان میں ہوئے ہیں جب طالبان کے قبضے کے بعد افغانستان کے حالات تشویشناک ہیں۔ اجلاس میں کہا گیا ہے کہ افغانستان کے حالیہ تغیرات صرف افغان عوام کے لیے ہی نہیں بلکہ پورے خطے اور پڑوسی ملکوں کے عوام کے لیے اہمیت کے حامل ہیں۔ ہندوستان نے کابل پر طالبان کے قبضے کے بعد بڑھتی ہوئی دہشت گردی، شدت پسندی اور منشیات کی اسمگلنگ کا مقابلہ کرنے کے لیے مشترکہ طور پر عملی تعاون کی راہ ہموار کرنے کی خاطر اس اجلاس کی میزبانی کی ہے۔ اس اجلاس کے اختتام پر ایک محفوظ اور مستحکم افغانستان کے لیے 12 نکاتی دہلی بیانیہ جاری ہوا جس میں کہا گیا ہے کہ افغانستان کی سرزمین کو دہشت گردی کی ٹریننگ، پناہ گاہ اور مالی امداد کے لیے استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی اور افغان سماج کے سبھی طبقات کی نمائندگی میں حکومت کی تشکیل ہی مسئلہ افغانستان کا واحد حل تصور کیا جاتا ہے۔ سلامتی مذاکرات کے مندوبین نے ہندوستانی وزیراعظم نریندر مودی سے بھی ملاقات کی اور باہمی دلچسپی کے امور پر ان سے تبادلہ خیال کیا۔ ایران کی اعلی قومی سلامتی کونسل کے سیکرٹری علی شمخانی نے اسی طرح اپنے ہندوستانی ہم منصب اجیت ڈوبھال سے بھی ملاقات کی اور علاقائی، دو جانبہ اور عالمی مسائل پر گفتگو کی۔ اس اجلاس میں شرکت کے لیے ایران کی اعلیٰ قومی سلامتی کے سیکرٹری علی شمخانی کل رات دہلی پہنچے تھے۔ شمشاد کاظمی، ریڈیو تہران، دہلی۔
پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے حزب اختلاف کو بدعنوان نظام کی پیداوار قرار دیا ہے۔ پاکستانی میڈیا رپورٹوں کے مطابق وزیراعظم عمران خان نے پارلیمنٹ سے خطاب میں کہا کہ وہ پاکستان کو فلاحی ریاست بنانے کے لیے سیاست میں آئے تھے۔ انہوں نے حزب اختلاف پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کی اپوزیشن بقول ان کے کرپٹ سسٹم کی پیداوار ہے۔ انہوں نے کہا کہ حزب اختلاف ملک میں تبدیلی نہیں چاہتی۔ عمران خان نے اپوزیشن کو ایسی حالت میں کرپشن کی پیداوار قرار دیا ہے کہ ان دنوں پاکستان میں حزب اختلاف کی جماعتیں ان کی حکومت کے خلاف تسلسل سے مظاہرے کر رہی ہیں۔ پاکستان کے وزیراعظم نے الیکٹرانک ووٹنگ سسٹم کی وکالت کرتے ہوئے کہا کہ ہر نوعیت کی دھاندلی اور ووٹ چوری کا توڑ بقول ان کے ای وی ایم میں ہے۔ عمران خان انتخابات میں دھاندلی ختم کرنے کے لیے الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کے استعمال پر ایسی حالت میں زور دے رہے ہیں کہ پڑوسی ملک ہندوستان میں حزب اختلاف کی جماعتوں اور متعدد عوامی حلقوں کا کہنا ہے کہ اس سسٹم میں دھاندلی کا امکان زیادہ ہے۔ افغانستان میں طالبان نے مختلف علاقوں سے داعش دہشت گرد گروہ کے 600 عناصر کو گرفتار کر لیا ہے۔ الجزیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق افغانستان میں طالبان کی عبوری حکومت کی خفیہ ایجنسی نے اعلان کیا ہے کہ داعش دہشت گرد گروہ کے 600 عناصر کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ طالبان کی عبوری حکومت کے انٹیلیجنس ادارے کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ طالبان کے اقتدار میں آنے سے پہلے جیلوں سے داعشی عناصر کا فرار افغانستان میں بدامنی اور دہشت گردانہ حملوں کا باعث بنا ہے۔ افغانستان میں طالبان کے برسر اقتدار آنے کے بعد اس ملک کے مختلف صوبوں من جملہ ننگرہار، کنڑ، خوست، کابل، قندھار اور قندوز میں متعدد حملے اور دہشت گردانہ بم دھماکے ہوئے ہیں، جن میں سینکڑوں کی تعداد میں بے گناہ عام شہری مارے جا چکے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ نے دمشق میں شام کے صدر سے ملاقات کی ہے۔ متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ شیخ عبداللہ بن زائد شام کے صدر سے ملاقات کے لیے منگل کی رات دمشق پہنچے تھے۔ دمشق کے ہوائی اڈے پر شام کے وزیر خارجہ فیصل مقداد نے اپنے اماراتی ہم منصب کا استقبال کیا۔ شام کے صدر بشار اسد سے ملاقات میں انہوں نے کہا کہ شام بشار اسد کی قیادت اور شامی عوام کے تعاون سے جنگ کے نتیجے میں اپنی تمام مشکلات حل کرنے کی توانائی رکھتا ہے۔ متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ نے شام میں استحکام کی برقراری کے لیے اپنے ملک کی کوششوں پر زور دیا اور کہا کہ جو کچھ بھی شام میں پیش آیا اس سے تمام عرب ملکوں پر اثر پڑا ہے۔ شام کے صدر بشار اسد نے اس ملاقات میں دونوں ملکوں کے درمیان مستحکم اور برادرانہ تعلقات پر زور دیا۔ شام کے فضائی دفاعی نظام نے مغربی شہر ہمس پر صہیونی حکومت کے میزائلی حملے کو ناکام بنا دیا ہے۔ اسپوتنک خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق صہیونی فوجیوں نے ہمس میں کچھ اہداف کو نشانہ بنانے کے لیے کئی میزائل داغے، جن میں سے 6 میزائلوں کو شام کے فضائی دفاعی سسٹم BUK-M2 اور پینسی رائس نے ناکام بنا دیا۔ شام کی وزارت دفاع نے اسرائیلی حملے کے بارے میں کہا ہے کہ صہیونی حکومت نے منگل کی رات بیروت کے شمالی علاقے سے کئی علاقوں پر میزائل داغے۔ ان میزائلی حملوں میں صرف 2 فوجی زخمی ہوئے اور کافی مالی نقصان بھی ہوا ہے، جبکہ 6 میزائلوں کو تباہ کر دیا گیا۔ واضح رہے کہ شام کا بحران 2011 میں سعودی عرب، امریکہ اور اس کے بعض اتحادیوں کی حمایت اور مدد سے پیدا کیا گیا تھا، اور اس کا مقصد علاقے کے توازن کو صہیونی حکومت کے حق میں تبدیل کرنا ہے۔ امریکی صدر نے ایران کے خلاف ہنگامی حالت کے قانون میں مزید 1 سال کی توسیع کر دی ہے۔ وائٹ ہاؤس سے جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات ابھی معمول پر نہیں آ سکے ہیں، اور 14 نومبر 1979 کا نیشنل ایمرجنسی ایکٹ اور اس کے تحت انجام پانے والے تمام تر اقدامات کا سلسلہ 14 نومبر 2021 کے بعد بھی بدستور جاری رہے گا۔ امریکہ نے ایران کے خلاف یہ قدم ایسے وقت میں اٹھایا ہے کہ جب پابندیوں کے خاتمے اور ایٹمی معاہدے میں امریکہ کی واپسی کے بارے میں ایران اور 4+1 گروپ کے درمیان مذاکرات کا 7واں دور 29 نومبر کو ویانا میں ہونے والا ہے، اور امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان نے منگل کے روز اپنے ایک بیان میں دعویٰ کیا ہے کہ ہم پوری صداقت کے ساتھ اعلان کرتے ہیں کہ ایٹمی معاہدے میں 2 طرفہ واپسی اور عمل درآمد ممکن ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی 4th کمیٹی میں اسرائیل، امریکہ اور کینیڈا کے وفود کی مخالفت کے باوجود غاصب صہیونی حکومت کے خلاف 6 قراردادیں منظور کر لی گئی ہیں۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق اقوام متحدہ میں امریکہ، کینیڈا اور غاصب صہیونی حکومت کو اس وقت شدید جھٹکا لگا جب ان کی مخالفت کے باوجود غاصب صہیونی حکومت کے خلاف یکے بعد دیگرے 6 قراردادیں منظور کر لی گئیں۔ موصول رپورٹ کے مطابق اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی 4th کمیٹی نے خود ساختہ اور ناجائز صہیونی حکومت کے خلاف 6 قراردادیں منظور کی ہیں، جن میں مقبوضہ فلسطین میں غاصب صہیونیوں کی جانب سے منصوبہ بند طریقے سے انجام پانے والی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں، فلسطینی شہریوں بالخصوص غزہ کے باشندوں کے خلاف طاقت کے استعمال اور بیت المقدس سمیت مقبوضہ علاقوں میں اور جولان کی پہاڑیوں پر صہیونی کالونیوں کی تعمیر کی مذمت کی گئی ہے۔ سعودی اتحاد کے جنگی طیاروں نے یمن کے مختلف علاقوں پر 28 بار بمباری کی ہے۔ المسیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق سعودی اتحاد کے جنگی طیاروں نے یمن کے صوبے معارب کے سرباہ مدغل اور الجوبا علاقوں کو 21 بار جارحیت کا نشانہ بنایا۔ سعودی اتحاد کے جنگی طیاروں نے صوبے سادہ میں بھی الظاہر پر 3 بار اور صوبے الجوف پر 2 بار بمباری کی۔ دوسری جانب یمنی فوج اور رضاکار فورس کی شہر معارب کی جانب پیش قدمی کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ الجدید ٹی وی چینل کی رپورٹ کے مطابق یمن کی فوج اور عوامی رضاکار فورس صوبے معارب کے کئی علاقوں کو آزاد کرانے کے بعد اب شہر معارب کے دروازے تک پہنچ گئی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔ سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
الصبح بدا من طالعته والليل دجى من وفرته ہے اور شب کی رونق زلفوں سے، اللہ 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 کنز الکرم مولا النعم هادي الامم شریعته نعمت کا خزینہ ہے مولا گنجی ہادی ہے تمام امت کے اور راہنما شریعت کے، اللہ 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 ساعتی شجر نطق الحجر شق القمر بإشارته انگلی کے اشارے پیڑ چلے اعجاز سے پتھر بولے۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام اسلام پلس، اور اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے دعائے امام زمانہ، اور اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی تیسری اور آخری اردو مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو اپنے میزبان کو اجازت دیں۔ خدا حافظ، شب بخیر۔
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہیں۔
یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sehrtv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ناظرین کرام، سحر عالمی نیٹورک کی جانب سے نشر ہونے والے پروگرام اسلام پلس کے ہمراہ آپ کا میزبان کفایت حسین حاضر خدمت ہے۔ اس پروگرام میں آپ کی خدمت میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں، اور آپ تمام ناظرین جہاں کہیں بھی ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، آپ تمام ناظرین کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے ہدیۂ سلام پیش کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے، یہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے ہماری نجات کے لیے۔ اس لیے کہ اگر انسان علم حاصل نہ کرے تو پھر اس کی زندگی تاریکی ہی تاریکی میں رہے گی، اندھیرے ہی اندھیرے میں رہے گی، اور اگر اپنی زندگی کو وہ نور عطا کرنا چاہتا ہے، نور ہدایت دینا چاہتا ہے، تو اس کے لیے علم کا حاصل کرنا ضروری ہے۔ لیکن علم حاصل کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ انسان مدرسے تک پہنچے، دینی مدارس میں جو ہے تعلیم حاصل کرے، نہیں، بلکہ ہو سکتا ہے کہ آپ دوسرے ذرائع کے ذریعے اپنے گھر پہ بیٹھ کر علم دین حاصل کریں۔ ہمارا جو پروگرام اسلام پلس ہے، یہ بھی اس سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ جو آپ کے سوالات آتے ہیں، پھر ان کے جوابات جو آپ تک پہنچائے جاتے ہیں، تو یہ بھی علم دین ہے۔ صرف شرط یہ ہے کہ آپ اس کو اپنے اذہان میں محفوظ رکھیں اور اس کے اوپر آپ عمل کریں۔ ناظرین، ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں۔ انشاءاللہ پروگرام کے آخر تک آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ اجازت دیجئے، مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں، پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، وقفے کے بعد پروگرام اسلام پلس میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں مختلف موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے، اور در واقع آپ ہی کے سوالات ہوتے ہیں جن کو ہم مختلف اعتبار سے جواب دیتے ہیں۔ مثلا اگر آپ کا سوال جو ہے وہ قرآن سے مربوط ہے، تو قرآن کے حوالے سے، عقائد کے حوالے سے، احکام کے حوالے سے، تاریخ کے حوالے سے، اخلاق کے حوالے سے، مختلف جو سوالات ہوتے ہیں ان کو ہم، یعنی مختلف اس کے جو ہے ہم نے گروپ بنائے ہیں، ان میں ان کے جوابات دیے جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم سلسلہ شروع کر رہے ہیں قرآن کریم کے سوالات کا۔ تو سب سے پہلا سوال ہمیں بھیجا ہے حسین حیدر صاحب نے فیس بک کے ذریعے۔ سوال ان کا بہت اہم ہے۔ وہ سوال ہے کہ قرآن کریم میں تجسس سے کیا مراد ہے؟ یہ جو ایک آیہ کریمہ ہے لا تجسسو، تو اس میں تجسس سے مراد کیا ہے؟ اس کا جواب دے رہے ہیں ہمارے مہمان مولانا احتشام عباس رضوی صاحب قبلہ۔ ہمارے ساتھ رہیے، اپنے مہمان کا جواب دیں۔
قرآن مجید میں سورہ مبارکہ حجرات میں یہ لفظ آیا ہے جہاں پروردگار نے کہا ہے کہ ولا تجسسو، تم لوگوں کے بارے میں تجسس نہ کرو۔ کسی انسان کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ صاحبان ایمان کے بارے میں تجسس کرے۔ تجسس سے کیا مراد ہے؟ تجسس سے مراد یہ ہے کہ مومن کے وہ کام جو مخفی ہیں، جو لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ ہیں۔ کسی انسان کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ انسان کسی مومن کے مخفی کاموں کے بارے میں تحقیق کرے، تفتیش کرے اور اسے معلوم کرنا چاہے۔ اس سے قرآن مجید نے منع کیا ہے، ولا تجسسو، خبردار کسی مومن کے بارے میں تجسس نہ کرو، یعنی اس کے جو مخفی امور ہیں اس کے بارے میں تفتیش کرنے کا حق، تحقیق کرنے کا حق تمہیں نہیں ہے۔
ناظرین، یہ بظاہر کتنی معمولی سی چیز ہے کہ انسان دوسرے کے بارے میں کچھ جاننا چاہتا ہے، تو کس طریقے سے اس کو کرنا چاہیے؟ آیا جو اس کے مخفی امور ہیں جس کو وہ خود ظاہر نہیں کرنا چاہتا ان کے بارے میں وہ غور و فکر کر سکتا ہے یا نہیں، ان کو حاصل کرنے کی کوشش کر سکتا ہے یا نہیں؟ تو اس کے بارے میں بڑی اچھی گفتگو کی ہمارے مہمان نے۔ قرآن کریم کا دوسرا سوال ہم لیتے ہیں، یہ سوال ہمیں بھیجا ہے اسکائپ کے ذریعے غلام محمد صاحب نے، اور اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا امیر حیدر نوری صاحب قبلہ۔ تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، ہم غلام محمد صاحب کا سوال بھی دیکھتے ہیں اور اپنے مہمان کا جواب بھی دیکھتے ہیں۔
میرا نام غلام محمد ہے، میں کشمیر سے بول رہا ہوں۔ میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن نے اہل جہنم کی کیا علامتیں بیان کی؟
خداوند عالم نے جہنمیوں کی علامتیں بتلائی ہیں۔ جب خداوند عالم کفار مشرکین کو جہنم میں ڈال دے گا تو پھر آگ کی تپش کی وجہ سے ان کے چہرے جھلس جائیں گے، ان کی کھالیں جھلس جائیں گی۔ ارشاد ہوتا ہے یوم یحمی علیہا فی نار جہنما فتکوا بہا جباہم و جنوبہم و ظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ یعنی ایک دن وہ آئے گا کہ جب آگ کی گرمی میں انسان کو ڈال دیا جائے گا اور وہ مال حرام کے جو دنیا میں اکٹھا کیا کرتا تھا، وہ ذخیرے اور وہ سکے اس کے جسم پر گرم کر کے داغ دیے جائیں گے، اس کے پہلوؤں کو اور اس کے جسم کے اطراف کو ان سے داغ دیا جائے گا، اور پھر کہا جائے گا کہ یہ وہی خزانہ ہے کہ جسے تم دنیا میں اکٹھا کیا کرتے تھے۔ لہذا یہ انسان وہ ہوگا کہ بار بار اس کے جسم پر کھال نئی اور تازی چڑھائی جایا کرے گی، وہ کھال جل جائے گی، پھر دوبارہ ایک نئی کھال لگا دی جایا کرے گی تاکہ اس کے درد میں اور زیادہ اضافہ ہو جائے۔ لہذا جہنم میں شکلیں بگڑیں گی نہیں کہ جو مثلا پہچاننے والوں کی سمجھ میں نہ آئے، نہیں، پہچان لی جائیں گی۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ نئی نئی کھالیں بار بار لگائی جائیں گی۔
جی ناظرین، یہ بھی بہت اہم سوال تھا اور اسی طریقے سے جواب بھی بہت اہم تھا۔ ہمیں خداوند عالم سے دعا کرنی چاہیے، بلکہ کہا گیا ہے کہ جس وقت قرآن کریم کی تلاوت کرو تو اگر اس میں جہنم کا تذکرہ ہو یا جہنمیوں کا تذکرہ ہو تو خداوند عالم سے تم استغفار کرو اور خدا سے یہ دعا کرو کہ وہ ہمیں جہنمیوں سے دور رکھے اور جہنم سے محفوظ رکھے، اور اگر اس کی رحمتوں کا تذکرہ ہو تو دعا کرنی چاہیے کہ خدا کی رحمتیں ہمارے شامل حال ہوں۔ ناظرین اجازت دیجیے، یہاں پر ہم اس سلسلے کو روکتے ہیں اور اس کے بعد ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد اپنے اگلے پروگرام کا اور اگلے حصے کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے، ہمارے ساتھ رہیں۔ پروگرام کے اس حصے میں ہم عقائد کے سوالات لیں گے اور اس کے جوابات جو ہمارے مہمانوں نے دیے، انشاءاللہ ہم عقائد کے سوالات کے ساتھ ساتھ ان جوابات سے بھی آشنائی حاصل کریں گے۔ تو سب سے پہلا سوال ہمیں آڈیو کی صورت میں بھیجا ہے واٹس اپ کے ذریعے حسین رضا صاحب نے۔ یہ سوال ہم دیکھیں گے، انہی کی زبانی سنیں گے ہم، اور اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا رضا حیدر صاحب قبلہ۔ تو آپ ہمارے ساتھ رہیے، ہم حسین رضا صاحب کا سوال بھی سنتے ہیں اور اپنے مہمان کا جواب بھی دیکھتے ہیں۔
السلام علیکم، میں حسین رضا انڈیا سے بول رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل کے لیے ہماری دعاؤں کے کیا اثرات ہیں؟ شکریہ۔
ہمارے دعاؤں کے اثرات بہت زیادہ ہیں۔ پروردگار حکم دعا کرو تو دعا کا اثر ہوتا ہے۔ کچھ اثرات ایسے جن کا فائدہ اجتماع کو، سوسائٹی کو پہنچتا ہے، کچھ اثرات ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا فائدہ دعا کرنے والے کو پہنچتا ہے۔ امام کے ظہور کی تعجیل کے جب دعا کی جائے تو اس کے اثرات دیکھیں۔ ایک بحث ہے علم کلام کی، وہ یہ کہ کیا امام علیہ الصلاۃ والسلام کے ظہور میں جو تاخیر ہوئی ہے اس کے اسباب کیا ہیں؟ ادھر مجھے نہیں جانا ہے، لیکن جو ہم دعا کر رہے ہیں اس کا اثر بہرحال ہے۔ اگر ہماری دعا کا اثر نہ ہوتا تو اتنی زیادہ تاکید کیوں کی جاتی کہ تم ظہور کے لیے دعا کرو؟ اور پھر دعا کا کرنا خود ایک عبادت ہے، یعنی دعا مانگنا خود ایک عبادت ہے۔ اس کا اثر یہ ہے کہ ہمیں ثواب ملے گا، دعا کریں گے تو ہمیں ثواب ملے گا۔ ایک تو ثواب کی شکل میں اس کا اثر ظاہر ہوگا، دوسرے یہ جب ہم دعا کریں گے، کس بات کی دعا کریں گے؟ کہ امام زمانہ کا ظہور جلدی ہو، تو فوراً ذہن میں آئے گا جب ظہور ہوگا تو ہم کیا کریں گے؟ اس لائق ہیں کہ ہم امام کا سامنا کر سکیں، اس لائق ہیں کہ ہم امام کے مقابل میں بیٹھ سکیں یا ان کی کوئی خدمت کر سکیں؟ تو اپنا ہم تھوڑا سا جائزہ لیں گے، جب اپنا جائزہ لیں گے تو عقل ہماری کہے گی کہ تو اپنے کردار کو تھوڑا سا سنوارو، اپنے آپ کو تھوڑا سا سنبھالو تاکہ اس لائق ہو جاؤ کہ امام کے حضور میں بیٹھ سکو، ان سے گفتگو کر سکو۔ تو ایک دعا کا فائدہ یہ ہوگا کہ کردار سازی ہوگی، ہم اپنے کردار کو سنواریں گے، گناہوں سے دور ہوں گے، دیکھ آنکھوں کو بچائیں گے گناہ سے، انہیں آنکھوں سے امام کی زیارت کرنی ہے، کیسی ان آنکھوں سے ہم گناہ کریں۔ تو دعاؤں کے بہت ہی اثرات ہیں، آخرت میں جو ثواب ملے گا وہ الگ ملے گا، دنیا میں اس کا اثر یہ ہے کہ ہم اپنا کردار صحیح کر سکتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہم جب صحیح ہوں گے تو سوسائٹی بھی صحیح ہوگی، سماج بھی صحیح ہوگا۔ تو دعا کے اثر آخرت کی شکل میں بھی ظاہر ہوگا اور کردار سازی کی بھی شکل میں ظاہر ہوگا، اور اس کا ایک اثر یہ کہ سوسائٹی میں اجتماع بہترین سوسائٹی بنے گی، ایک بہترین اجتماع بنے گا کہ جہاں ایک دوسرے کے حق کی لوگ رعایت کریں گے، ظلم نہیں کریں گے۔
جی ناظرین، بڑی اچھی گفتگو کی یہاں پر ہمارے مہمان نے کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے حوالے سے جو ہم دعائیں کرتے ہیں ان کے اثرات کیا ظاہر ہوتے ہیں۔ ناظرین آپ ہمارے ساتھ رہیں، ایک سوال اور ہمیں بھیجا ہے، یہ حیدر عباس صاحب نے فیس بک کے ذریعے، بہت ہی اہم سوال ہے ان کا بھی۔ سوال یہ ہے کہ کیا مجتہد جامع الشرائط کو زمانۂ غیبت میں حدود الہی جاری کرنے کا مکمل اختیار حاصل ہے یا نہیں؟ کچھ احکام ایسے بھی ہیں جو نبی اور امام سے مخصوص ہیں، یعنی جو مجتہد جامع الشرائط ہے کیا وہ تمام احکام الہی نافذ کر سکتا ہے یا کچھ ایسے بھی احکام ہیں جو نبی یا امام سے مخصوص ہوں؟ اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا اختر عباس جون صاحب قبلہ، ہمارے ساتھ رہیے، اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں۔
جی، غیبت کے زمانے میں حاکم، بہترین حاکم اسلامی اور شیعہ آئیڈیولوجی کے نزدیک، شیعہ آئیڈیولوجی میں زمانۂ غیبت میں اسلامی حاکم کا بہترین کی بہترین شکل جو ہے ولی فقیہ ہے، چونکہ فقیہ جو احکام الہی کو پوری طریقے سے جانتا ہو اور مدبر فقیہ ہو، وہ آ کر بہترین شکل میں حکومت کر سکتا ہے۔ اب یہاں پہ یہ سوال کہ اس کے حدود کہاں تک ہیں، کیا وہ تمام مسائل میں اور تمام احکام میں اپنا حکم نافذ کرتا ہے، تو یہ اول یہ کہ وہ اپنا حکم کوئی نہیں دے سکتا، وہ جو بھی حکم دے گا اسلامی حکم دے گا، اور تمام احکام میں جتنے احکام اجتماعی احکام ہیں اور انسانی زندگی سے، عام انسانی زندگی سے متعلق ہیں، اس میں جی ہاں بالکل تمام احکام جو ہے وہ نافذ ہوں گے اس کے، بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے رسول اللہ کے احکام نافذ ہوتے تھے امام کے، کوئی یہ نہیں کہا سکتا کچھ نافذ ہوں کچھ نہیں نافذ ہوں، چونکہ اس سے نظام نہیں چل سکتا، اس سے نظام پورا ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ لیکن ہاں کچھ ممکن اختیارات، جیسے کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا، بعض دیگر علماء نے ذکر کیا، کہ ممکن ہے کہ بعض کچھ ایسے اختیارات ہوں کہ جو رسول اللہ کو، صرف رسول اللہ کو حاصل ہوں یا آئمہ کو حاصل ہوں، کہ اس میں خود ایک بحث کی ہے علماء نے کہ مثلا جیسے کسی کے انفرادی مسائل میں جو ہے دخالت کرنا، مثلا کوئی رسول اللہ کو یہ حق ہے کہ کسی کا طلاق دے سکتے ہیں اپنی طرف سے، کسی کے مال میں تصرف کر سکتے ہیں، کسی کے جائیداد کو بیچ سکتے ہیں، یہ اختیار رسول اللہ کو ہے کہ، لیکن ان امور میں علماء کے نزدیک، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ولی فقیہ کو یہ اختیار نہیں ہوتا، کہ البتہ یہ بحث جو ہے وہاں پر ہے کہ یہ حق فقط رسول اللہ کو ہے دیا ہوا ہے، اس میں خود علماء نے بحث کی ہے۔ بس یہ اہم مسائل جو عملی طور پر کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا، جو موجود نہیں ہے، لیکن اصل جو اجتماعی نظام ہے انسانی زندگی سے جس کا تعلق ہے، اس میں بہرحال احکام کو اسی طریقے سے نافذ ہونا جس طریقے سے رسول اللہ کے زمانے میں اور آئمہ کے زمانے میں، یہ نہیں کیا جا سکتا کچھ ہو کچھ نہ ہو، کیونکہ اس صورت میں نظام درہم برہم ہو جائے گا اور نظم و نسق باقی نہیں رہے گا۔
جی ناظرین، بہت اہم سوال تھا یہ بھی اور بڑی اچھی گفتگو کی ہمارے مہمان نے۔ ناظرین یہ عقائد کے حوالے سے سوالات تھے، ہم اپنے سلسلے کو یہیں پر روکتے ہیں، اجازت دیجیے مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد حاضر ہونے کے بعد پروگرام کے اگلے حصے کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، پروگرام میں وقفے کے بعد پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ پروگرام کے اس حصے میں ہم تاریخ کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں اور آپ کے جو تاریخ کے سوالات آئے ہیں وہ اس سلسلے میں ہم دیکھیں گے اور ان کے جوابات سے آشنائی حاصل کریں گے۔ تو سب سے پہلا سوال ہمیں بھیجا ہے امیر رضا صاحب نے فیس بک کے ذریعے، سوال ان کا یہ ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیوں فرمایا ہے کہ سلمان میرے اہل بیت میں سے ہیں؟ جناب سلمان فارسی کے لیے جو حضور نے کہا تھا سلمان منا اہل البیت، تو یہ کیوں فرمایا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اس موضوع پر گفتگو فرما رہے ہیں مولانا ظہور مہدی مولائی صاحب قبلہ، آپ ہمارے ساتھ رہیں، اپنے مہمان کی گفتگو دیکھتے ہیں۔
یہ سوال پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم صحابی حضرت سلمان فارسی سے متعلق ہے۔ آپ کی عظمت سرکار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ مبارک میں یہ ہے کہ آپ نے آپ کو یہ درجہ عنایت کیا ہے کہ سلمان کا تعلق ہم اہل بیت سے ہے۔ سوال جو ہے اس حدیث کے صادر ہونے سے متعلق ہے، لہٰذا یہ عرض ہے کہ تاریخوں نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ جناب سلمان کے سلسلے میں اس ارشاد کا تعلق جنگ خندق سے متعلق ہے۔ ہوا یہ کہ جب جنگ خندق کا وقت آیا تو اس وقت جناب سلمان نے سرکار رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ مشورہ دیا کہ بہتر ہے کہ ہم دشمن سے اپنے کو محفوظ رکھنے کے لیے ایک درمیان میں خندق کھودیں تاکہ دشمن جلدی سے ہم پر حملہ آور نہ ہو سکے۔ اسی وقت حضرت جبریل امین پیغمبر اکرم پہ نازل ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ سلمان کی یہ رائے مناسب ہے، اس پر عمل کیجئے۔ چونکہ یہ عرب میں انوکھا کام تھا اور اس سے پہلے کبھی دشمن کے درمیان یا اسے روکنے کے لیے جنگوں میں خندق نہیں کھودی گئی تھی، اس لیے عرب نے بھی اس کام کو بہت پسند کیا۔ انصار و مہاجرین سلمان کے اس عظیم کام کو چونکہ پسند کرتے تھے، انہوں نے سلمان کو اپنی طرف منسوب کرنا شروع کر دیا۔ تو پیغمبر اکرم نے ان کی بات کی تردید کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ سلمان کا تعلق کسی سے نہیں ہے بلکہ سلمان و منا اہل البیت، سلمان کا تعلق ہم اہل بیت سے ہے۔
ناظرین، بڑی اچھی گفتگو کی ہمارے مہمان نے۔ واقعا جناب سلمان فارسی کا مرتبہ کتنا عظیم تھا کہ جو حضور نے کہا کہ سلمان وہ ہیں کہ جو ہمارے اہل بیت میں سے ہیں، اور پورا اس کا جو ہے وہ بیک گراؤنڈ واضح کیا ہمارے مہمان نے کہ کیوں رسول نے یہ فرمایا۔ ناظرین، اس کے بعد ایک سوال اور لیتے ہیں۔ ہمیں آڈیو سوال یہ بھیجا ہے رضا علی صاحب نے، سوال تاریخ کے حوالے سے ہے۔ ہمارے ساتھ رہے، ان کا سوال سنتے ہیں اور اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا زین العابدین صاحب قبلہ۔ تو آپ ہمارے ساتھ رہیے، سوال بھی سنتے ہیں اور اپنے مہمان کا جواب بھی دیکھتے ہیں۔
السلام علیکم، میرا سوال آپ سے یہ ہے، مسلمانوں کی حبشہ ہجرت کے سلسلے میں مشرکین کا رد عمل کیا رہا؟
جی، جب کفار مشرکین نے دیکھا کہ ہجرت جو ہے ایک سیاسی عمل ہے اور ہجرت سے حبشے میں اسلام پھیل جائے گا، تو انہوں نے کچھ کام کیے ہیں، جس میں سے پہلا کام یہ ہے کہ دار الندوہ میں اکٹھا ہوئے ہیں اور وہاں مشورتی انہوں نے جلسہ کیا کہ کیا کیا جائے۔ لہذا وہاں طے یہ پایا کہ دو چالاک سخنور بولنے والے اور وقت کو ناپ تول کے بولنے والے دو شخص کو جو ہے وہ حبش کے بادشاہ کے پاس بھیجا جائے اور ان کو وہاں سے واپس بلوا لیا جائے مسلمانوں کو۔ لہٰذا اس مشن میں دو انسان کا انتخاب کیا دار الندوہ میں، ایک عمر عاص کا اور ایک جو ہے وہ عمارات ابن ولید کا۔ عمارات ابن ولید اور عمر عاص دونوں گئے بادشاہ حبش کے پاس، جس کا نام نجاشی تھا۔ البتہ یہ سلسلہ بادشاہوں کا، تمام سلسلے کا نام جو ہے وہ نجاشی ہوا کرتا تھا۔ نجاشی کے پاس پہنچے تو اس سے پہنچنے سے پہلے ایک کام کیا کہ اس کے تمام مشیر، عمرا، دربار کے جو اہم اہم شخصیت تھی، سب کو انہوں نے ہدایہ پیش کیا اپنی جانب سے تاکہ اپنی بات آسانی سے منوا سکیں، اور آخر میں دربار میں جو ہے وہ نجاشی نے جناب جعفر طیار اور مسلمانوں کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہا کہ دیکھو یہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ تو اس میں جو بات رکھی وہ قابل غور ہے۔ اس میں کیا کہتا ہے عمر عاص؟ وہ کہتا ہے کہ دیکھیے، انہوں نے ہمارے آبا و اجداد کے پرستش کردہ بتوں کی توہین کی اور ہمارے جوانوں کو ورغلایا۔ میں یہاں یہ ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو ابتدائی اسلام میں مسلمان ہوئے، اس میں تین کیٹیگری ہے، ایک خواتین کا کردار ہے، اور ایک جو ہے مستضعفین کا کردار ہے، اور تیسرا کردار ہے جوانوں کا۔ جو پختہ لوگ تھے وہ تقریباً جو ہے وہ احتیاط کرتے تھے، لیکن جوان بہت جلدی اسلام لے آئے، مذہب حق کو بہت جلدی پہچانتے۔ آج بھی یہی دیکھا گیا ہے، دیکھا جاتا ہے کہ مسلمان یا جو بھی مذہب ہے اس میں جوان جو ہے جلدی ایکسیپٹ کر لیتے ہیں۔ لہٰذا انہوں نے ہدیہ دیا وغیرہ وغیرہ، مگر کوئی بھی بات کارگر نہیں ہوئی۔ جناب جعفر طیار نے جو وہاں تقریر کی، خاص کر سورہ مریم کی تلاوت کی، بادشاہ کی آنکھوں سے سے آنسو نکلے اور اس نے جو ہے وہ باقاعدہ ان کو تائیدیں دی اور آزادی مذہب اور کہا کہ آزادی کے ساتھ اپنے مذہب کی یہاں تمام رسومات کو انجام دے سکتے ہو، ترویج کر سکتے ہو۔ اور بادشاہ نے جو ہے باقاعدہ امریاس کے منہ پر تھپڑ مارا ہے جب اس نے قتل کرنے کی دھمکی دی جناب جعفر طیار۔ لہذا اس طریقے سے مسلمانوں کو جو ہے وہاں پر بھی پریشان کرنے کی انہوں نے کوشش کی اور یہ ان کا رد عمل رہا ہے۔
جی ناظرین، تاریخی اعتبار سے بہت اہم سوال تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو حبشے کی طرف ہجرت کا حکم دیا تھا مسلمانوں کو، تو اس کا رد عمل مشرکین پر کیا رہا؟ بڑی اچھی گفتگو کی ہمارے مہمان نے۔ ناظرین، یہ تاریخ کے حوالے سے کچھ سوالات تھے، آپ ہمیں اجازت دیجئے، ہم یہاں پر ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد پروگرام کے نئے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، پروگرام کے اس حصے میں آپ احکام کے سوالات دیکھیں گے اور بہت اہم سوالات آپ کے ہم تک پہنچے ہیں، اور بہت سے سوالات ہیں لیکن کچھ سوالات ہم اس پروگرام میں لیتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہمیں بھیجا ہے منتظر فاطمہ نے انڈیا سے، یہ اسکائپ کے ذریعے انہوں نے ہمیں بھیجا ہے، ان کا سوال انہی کی زبانی ہم سنیں گے اور انہی کی تصویر کے ساتھ دیکھیں گے، اور اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا حسن رضا کریمی صاحب قبلہ۔ تو آپ ہمارے ساتھ رہیے، ہم منتظر فاطمہ کا سوال بھی دیکھتے ہیں اور اپنے مہمان کا جواب بھی دیکھتے ہیں۔
السلام علیکم، میں منتظر فاطمہ بول رہی ہوں، میرا سوال یہ ہے خمس کن لوگوں کو دینا چاہیے؟
دیکھیے، خمس کے دو حصے ہیں، ایک سہم امام اور ایک سہم سادات۔ سہم سادات کو اگر دیکھیے، ایک بات میں کہہ دوں کہ ہر سید کا حق نہیں ہے سہم سادات لینا، بلکہ وہ سید جو فقیر ہیں، مسکین ہیں، یا یتیم ہیں، یا مسافر ہیں لیکن سفر کی حالت میں ان کے پاس پیسے ختم ہو گئے ہیں، گھر میں امیر ہیں لیکن سفر کی حالت میں گئے ہیں اور پیسے ختم ہو گئے، تو آپ ان کو دے سکتے ہیں۔ دوسرے مراجع کے نظریہ یہ ہے کہ آپ دے سکتے ہیں خود، لیکن امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ یا امام خامنہ حفظ اللہ ان کا نظریہ یہ ہے کہ آپ سہم سادات کو بھی بغیر ان کی اجازت کے، بغیر مشہد جامع شرائط کی اجازت کے نہیں دے سکتے ہیں۔ اب رہا مسئلہ سہم امام کا، سہم امام کا چونکہ امام کا مال ہے، زمان غیبت میں نائب امام سے اجازت لینا ضروری ہے، چونکہ مال امام ہے، بغیر امام کی اجازت کے آپ صرف نہیں کر سکتے ہیں۔ تو زمان غیبت میں نائب امام سے اجازت لیں، یا ان افراد کو دیں، یا تو آپ مشہد جامع شرائط کو دیں، اگر مشہد جامع شرائط تک نہیں پہنچ سکتے آپ تو ان کے وکلاء کو دیں، یا ایسے افراد کو دیں جن کو اجازت حاصل ہے خمس لینے کی۔ لیکن اگر آپ نے ان افراد کو دیا ہے جن کے پاس اجازت نہیں ہے، تو آپ وہ بریوز ذمہ نہیں ہوں گے، یعنی آپ نے گویا خمس ادا نہیں کیا ہے، چونکہ امام کے مال کو آپ اس طرح نہیں دے سکتے ہیں بغیر ان کی اجازت کے۔
جی ناظرین، یہ خمس کے حوالے سے سوال تھا، بہت اہم، اور اسی طریقے سے ہمارے مہمان نے جواب بھی بہت اچھا دیا۔ ظاہر ہے ہم خمس دینا چاہتے ہیں یا کوئی بھی اگر عمل انجام دینا چاہتے ہیں تو ہمیں پورے طریقے سے معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے شرائط کیا ہیں اور کن لوگوں کے لیے اس کا حق ہے، یعنی کون اس کو لے سکتے ہیں اور کون نہیں لے سکتے۔ ناظرین، ایک احکام کا سوال اور لیتے ہیں، یہ ہمیں سوال بھیجا ہے واٹس ایپ کے ذریعے فرحت عباس صاحب نے، سوال ان کا بہت اچھا ہے، انہوں نے پوچھا ہے کہ کیا سفر میں مغرب کی نماز بھی قصر پڑھی جائے گی، یعنی جس طریقے سے ہم چار رکعتی نمازیں یعنی ظہر اور عصر اور عشاء کی نمازیں قصر پڑھتے ہیں، تو کیا مغرب کی نماز بھی قصر پڑھی جائے گی؟ اس کا جواب دینا ہے مولانا زرغام حیدر رضوی صاحب قبلہ، ہمارے ساتھ رہیے، مل کر اپنے مہمان کی گفتگو دیکھتے ہیں۔
جی نہیں، ایسا نہیں ہے، مغرب کی نماز میں قصر نہیں ہے۔ اصل میں قصر ان نمازوں میں ہے جو نمازیں چار رکعتی ہیں، مثلا نماز عشاء ہے، نماز ظہر ہے، نماز عصر ہے۔ بس اگر نماز چار رکعتی نہیں ہے، تین رکعتی ہے یا دو رکعتی ہے، تو شرعی نقطۂ نظر سے دو رکعتی اور تین رکعتی نمازوں میں قصر نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ حالت سفر میں انسان مغرب کی ڈیڑھ رکعت پڑھے، حالت سفر میں انسان صبح کی ایک رکعت پڑھے، نہیں، مغرب کی نماز میں بھی قصر نہیں ہے، اسی طریقے سے صبح کی نماز میں بھی قصر نہیں ہے۔ قصر صرف چار رکعتی نمازوں میں ہے، وہ بھی کب ہے؟ جب آپ مسافت شرعی کو طے کریں، یعنی آپ کا ارادہ یہ ہو کہ آپ آٹھ فرسخ کا سفر کریں، یعنی تقریباً نئے زمانے کے لحاظ سے تقریباً 44 کلومیٹر، اگر آپ کا ارادہ یہ ہے کہ ہم 22 کلومیٹر جو ہے جائیں گے اور 22 کلومیٹر پھر واپس آئیں گے، جیسے ہی آپ حد ترخص کو کراس کیجیے گا، ویسے ہی آپ کا فریضہ یہ ہے کہ آپ چار رکعتی نماز کو قصر پڑھیں گے، یعنی چار رکعتی نماز کو دو رکعت نماز کی نیت سے پڑھیں گے، اور اسی کو قصر کہتے ہیں۔ پس قصر چار رکعتی نمازوں میں ہے، دو رکعتی اور تین رکعتی نمازوں میں قصر وارد نہیں ہوا۔
ناظرین، یہ سوال بظاہر ایسا ہے، ہو سکتا ہے جو افراد اس حکم سے آشنا ہے وہ سوچ رہے ہوں کہ کس طریقے کا سوال پوچھا ہے فرحت عباس صاحب نے، لیکن اگر آپ حقیقت جاننا چاہتے ہیں تو یہ ہے کہ اکثر ہمارے جو نماز پڑھنے والے افراد ہیں وہ بھی اس چیز سے آشنا نہیں ہیں، یعنی بہت سے اس طرح کے افراد ہیں کہ جن کو یہ نہیں پتا کہ قصر جو ہے وہ چار رکتی نمازوں میں ہوتا ہے یا تین رکتی اور دو رکتی نمازوں میں بھی ہوتا ہے۔ اس لیے سوال بہت اہم تھا، اور کوئی بھی اگر آپ کا سوال ہو تو شرم مت کیجیے، جیسا بھی سوال ہو آپ ہمیں بھیجیے، انشاءاللہ ہم اس کا جواب آپ تک پہنچائیں گے۔ ہم شکر گزار ہیں آپ تمام ناظرین کے، خاص طور پر ان ناظرین کے جنہوں نے یہ سوالات بھیجے تھے، اور اسی امید کے ساتھ کہ پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا، اور جنہوں نے سوالات بھیجے تھے ان کو ان کے جوابات بھی مل گئے ہوں گے۔ آپ سے یہیں پر ہم اجازت چاہیں گے، چونکہ وقت ہمارا اختتام کو پہنچا۔ آپ کو خدا کی پناہ میں دیتے ہیں، خدا حافظ، فی امان اللہ۔
سامعین، پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، دعا مومن کا ہتھیار، دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ دعا بندگی اور عبادت بھی ہے، اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی۔ دعا عبودیت کا پیکر ہے، غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے، کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے۔ وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت، عزت، قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے۔ دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے۔ لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے، اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے۔ دعا انسان کے قلبی، فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے، اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے جیسے خدا سے غفلت، حسد، حرص، دنیا کی محبت، مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ، اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں، اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں۔ جی ہاں سامعین، ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے، آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں، تو آئیے سنتے ہیں۔
الٰہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد قل الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين. Thank you.